نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تراویح میں الحمد للہ آج 25 پارے مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو یقیناً بہت ہی عمدہ بات ہے، لیکن اگر ویسے بھی تلاوت کی جائے تو بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سورہ شورا کا بالکل شروع کا جو جملہ ہے، حامیم عین سین قاف، یہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب صرف قرآن مجید کو رٹنے سے کیا فائدہ، جب تک سمجھ کے نہ پڑھیں. تو بلا شبہ کوئی منع تو نہیں کرتا کہ نہ سمجھو بھائی، سمجھنے سے کوئی روکتا تو نہیں، نہ ترجمے سے کوئی روکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کی جائے. جو الفاظ ہیں وہ آخر پڑھنے ہی کے لیے تو ہیں. اب جتنے لوگ نماز میں پیچھے کھڑے ہیں، کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ صاحب تراویح میں قرآن مجید سنانے کا فائدہ کیا، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، بلکہ اس لیے کہ ہماری زبانی عربی نہیں، تو اب کیا تراویح میں قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیں؟ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ سے بالا تر. قرآن مجید اگر آپ صرف تلاوت کریں گے تو بھی باعث اجر و ثواب، سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت عمدہ بات، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی اس سے روکتا بھی نہیں. یہ تو اعتراض اس سب کرے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ صاحب قرآن مجید کا ترجمہ مت پڑھنا یا اس کی تفسیر مت پڑھنا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. اس لیے اس قسم کا اعتراض بودے قسم کے لوگ کرتے ہیں اور ان کی باتوں پہ کوئی دم خم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثریت ہماری ایسی ہے جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جو کوشش کرتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ شدھ بدھ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ شدھ بدھ کافی نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. یا تو پوری عربی گرامر سمجھنی چاہیے تب آدمی کو آئے گا، یا پھر کم از کم جس کو قرآن مجید پر عبور حاصل ہو یا تفسیر پر عبور حاصل ہو یا اس کی گرامر صحیح طریقے پر آتی ہو یا قرآن مجید کے شان نزول سے واقف ہو، یعنی تمام علوم اس کو حاصل ہوں، تو پھر اس سے سمجھنا چاہیے. یعنی ایسے عالم دین سے جو مستند ہو اور یا کسی مفتی سے، تاکہ قرآن مجید کو سمجھ کر ہم پڑھ سکیں سمجھ سکیں. عام طور پر جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو واقعات ہوتے ہیں پچھلی امتوں کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس لیے کہ تذکیر کے لیے اسی قسم کے واقعات عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. جہاں تک علمی مضامین کا تعلق ہے تو ہر آدمی کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ علمی باتوں کو یا علمی نکات کو سمجھ سکے. اس لیے جو عام سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں یا عام مفہوم کی باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں. یہ بھی معجزے میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مثال دی ہے ہمیں، کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ بات فرمائی، اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے مثال میں جو مثال دی ہے وہ حروف مقطعات کی ہے. حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں جو جدا جدا ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے حا میم عین سین قاف، یہ سب حروف مقطعات یعنی جدا جدا حرف ہیں. اب ہا کے معنی کیا ہے کسی کو نہیں پتا، میم کے معنی کیا ہے نہیں پتا، عین کے معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا، سین کے معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا، قاف کے معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اب ملا کے پڑھ لیں حامی عین سین قاف، تب بھی نہیں پتا. تو یہ وہ معنی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے، یا اللہ نے اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں تو ان کے علم میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی وہ بھی تھی الف لام میم، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تین حرف ہیں یہ، اور تین حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے مثال بھی ان حروف کی دلوائی ہے جو حروف مقطعات ہیں، جن کے معنی کوئی نہیں جانتا لیکن ثواب سے خالی نہیں. آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں تو ملیں گی، اور یہ 30 نیکیاں تو قاعدہ ہے، قانون ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حرف پر 10 کی بجائے 70 نیکیاں دے یا 70 کے بجائے 700 نیکیاں دے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے 10 تو کم سے کم ہے، یہ تو قاعدہ قانون کی بات ہے، لیکن قاعدے سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی بہت ہی عمدہ حروف تجوید کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے، عمدہ لہجے کے ساتھ اور انتہائی اخلاص کے ساتھ حروف کو سمجھ کر، معانی کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے، تو کیا پتا اس حرف کے اللہ تعالیٰ کی حرف پر 70 نیکیاں عطا فرمائیں، تو دینے والا تو بے انتہا دینے والا ہے، اس سے کچھ بعید نہیں. پھر یہاں فرمایا حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک ویل الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے وحی کے ذریعے سے آپ پر بھی اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک آیت اس میں موجود ہے، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اس میں 10 تفصیلات ہیں، 10 حکم ہیں، اور اس میں جو اہم ترین حکم ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ قائم ہو جائیے، یہ بڑا اہم حکم ہے. اور سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں چند بال سفید آ گئے تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے، یا آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی علی ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اب لازمی بات ہے اس میں ایک تو یہ کہ آخرت سے متعلق مضامین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو یہاں پر جن الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے وہاں پر بھی یہ حکم دیا گیا ہے. لہذا یہاں پر یہ کچھ احکام ہیں کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، فَادْعُ کے معنی آپ دعوت دیتے رہیے. اگرچہ یہ کافروں پر بڑی گراں بات ہے، دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، یقیناً بہت سے لوگوں پر جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو انہیں بڑی گراں گزرتی ہے، ان کے کانوں پر، سماعت پر بہت بھاری ہوتے ہیں الفاظ جو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بات سنو، اللہ کے رسول کی بات سنو، دین پر آ جاؤ، تو یقیناً ان کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فدعو، آپ دعوت دیتے رہیے، ان کو برا لگتا ہے تو لگتے رہے، یعنی اس کی پرواہ مت کیجیے. اور پھر وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا. یہ جو حکم ہے معمولی حکم نہیں ہے، کہ جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طریقے پر آپ ڈٹ جائیے تمام امور پر. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، یعنی وہ جو خواہش رکھتے ہیں آپ سے آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، نہ ان کی پیروی کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اور آپ کہیے کہ میں ایمان لایا جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس پر. اور صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ اجمالی ایمان تمام کتابوں پر، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جن پر کتابیں نازل ہوئیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحائف ہیں دیگر، وہ اپنے اپنے زمانے میں جس وقت انبیاء علیہ السلام پر وہ نازل ہوئے بالکل حق اور صحیح، تو بیمان تو اتنا ایمان کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں صحیح نازل ہوئے. اب اگر کسی نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ جانے اور لوگ جانے، لیکن جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ حق. وہ عمر تو لیا عادل بینکم، ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ اگر دو فریقوں کا معاملہ میرے سامنے آئے تو میں مجھے چاہیے کہ میں عدل سے کام لوں، یعنی ان کے مابین انصاف سے کام لوں اور حکم وہ دوں جو انصاف کے مطابق ہو. اللہ ربنا و ربکم، یہ بھی ایک حکم ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. لازمی بات ہے کہ پالنے والا جس طرح مسلمانوں کا اللہ ہے تو کیا کافروں کو کوئی اور پالتا ہے؟ کافروں کو بھی اللہ ہی پالنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رب ہے، ربوبیت، یہ سب پر صادق آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور سب کا رب ہے. اللہ ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. اگر کوئی اچھے عمل نہیں کرتا تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کی طرف لوگوں کو بلائیں اور خود بھی اچھے عمل کریں. اب اگر کوئی دوسرا فریق اچھے عمل نہیں کرتا تو یقیناً ہر آدمی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ باپ نے غلط کام کیا ہو تو بیٹے کو پکڑ لو اور بیٹے نے کیا تو باپ کو پکڑ لو، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ باپ کے بیٹے کے جرم میں باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، وہاں تو جس نے جو کیا ہے وہ سزا بھگتے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، جس نے کسی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے اس کو یہاں پر بیان فرمایا. البتہ اس پر دوسری آیات میں قرآن مجید میں ہی یہ بات ہے، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ میت کے مرنے پر جب کوئی مر جائے تو رو مت، تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. تو یہاں ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی رو تو کوئی اور رہا ہے، عذاب میت کو ہو رہا ہے، تو یہاں تو بوجھ ایک کا دوسرا اٹھا رہا ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ بوجھ دوسرا کوئی نہیں اٹھائے گا، تو یہاں تو رو تو کوئی اور رہا ہے لیکن عذاب کسے ہو رہا ہے؟ میت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. لیکن یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اس میت کا معاملہ ہے جو خود بھی رونے پر راضی تھا، یعنی دنیا میں اس نے منع نہیں کیا. انسان مرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی روتے ہیں، رونا خالی آنکھوں سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک رونا وہ ہوتا ہے جو چیخ چلا کر ہوتا ہے، شکوے شکایت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے زمانے جہالت میں اہل عرب کے ہاں اگر کوئی سردار مر جایا کرتا تھا تو رونے والوں کو بلایا جاتا تھا، یعنی کرائے پر بعض خواتین یہ کام کرتی تھیں کہ وہ آ جاتی تھیں اور آ کر وہ رویا کرتی تھیں، اور پھر یعنی اور مدت رو، یہ نہیں تھا کہ دو چار دن رو کے بس کر گئے، نہیں، سال ہر سال. یعنی ایک آدمی مر گیا، دو سال کے بعد بھی کوئی مسافر آ رہا ہے دور سے اور انہوں نے دیکھا رونے والیوں نے کوئی آ رہا ہے نیا آدمی، اور وہیں پہ انہوں نے جو ہے نا رونا شروع کر دیا، واجب اللہ وا قمرا وا شمسا، اس طرح سے، یعنی ہے وہ شخص جو چاند کی طرح تھا، ہے وہ شخص جو سورج کی طرح تھا. تو لوگ یعنی یہ فخر کے کہتے تھے کہ صاحب کتنا بڑا آدمی ہے، چار سال ہو گئے، دس سال ہو گئے لوگ رونے والے، اب تک اس کو رو رہے ہیں. یہ فخر تھا ان کے یہاں، اللہ تعالیٰ نے اس رونے سے منع کیا ہے. ہاں کسی کے مرنے پر، کسی کی جدائی پر آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اس لیے کہ جدا ہونے کی بنا پر ہر شخص کو رنج ہوتا ہے. خدا نہ کرے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، یا والدہ کا ہو گیا، یا والدہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب لازمی بات ہے، اللہ نے جو تعلق رکھا ہے باپ اور بیٹے کا، یا ماں اور بیٹے کا، یا اور کسی کا عزیز کا، میاں بیوی کا، تو یہ ایسا تعلق ہے کہ اس کی جدائی میں انسان غمزدہ ہوتا ہے. اس غم کی وجہ سے اسے یاد کر کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ثابت ہے، آپ کے جب صاحبزادے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. غالباً اس بات کو بعض صحابہ کرام نے غلط سمجھا کہ آپ بھی روتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے رونے سے کب منع کیا ہے، میں نے تو ایسا منع نہیں کیا. بلکہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ آئین یعنی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو. یعنی آنکھ سے اگر آنسو بہتے ہیں تو بہیں، دل غمزدہ ہے تو یہ بھی ایک فطرت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن زبان سے شکوہ نہ کرے. ہاں جب بھی کبھی یاد آئے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمیں شریعت نے سکھایا ہے کہ جب غم آئے، جب تازہ ہو جائے، یاد آئے، فوراً زبان سے یہ جملہ کہہ دیجئے انشاءاللہ، اس سے غم بھی ہلکا ہو جائے گا اور اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں. کہ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور ہم نے بھی وہیں لوٹ کر جانا ہے جہاں وہ عزیز چلے گئے. یعنی ہماری زندگی بھی عارضی ہے، اب وہ چلے گئے، جب ہمارا وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے. جب کسی کو یہ معلوم ہوگا کچھ دن کے بعد، جہاں عمرے کے لیے آج فلاں شخص جا رہا ہے، بھائی دس دن بعد ہم بھی آ رہے ہیں، تو وہ جدائی جدائی معلوم نہیں ہوتی، کہ بھائی عارضی جدائی ہے. تو اسی طریقے سے جب آدمی عقلی طور پر یہ بات سمجھے گا کہ جانے والا چلا گیا لیکن کچھ دن کے بعد ہم بھی جانے والے ہیں وہیں پر، تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کوئی مرتا ہے تو وہ اچھی جگہ پر چلا جاتا ہے، علیین میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب بعد والے مرتے ہیں، وہ بھی نیک ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ بھی وہیں پہنچ جاتا ہے، تو ملاقات ہو جاتی ہے فوراً، پھر باقاعدہ سلام کلام بھی ہوتی ہے، پھر وہ حال احوال بھی ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. بعض اوقات یہ بھی معلومات ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں تو مر گیا، اچھا مر گیا لیکن یہاں تو نہیں آیا، پھر افسوس ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہیں اور چلا گیا وہ. مطلب اگر اس کے اچھے اعمال ہوں گے تو وہ بھی صحیح جگہ پہ جائے گا، لیکن اگر عمل اچھے نہیں ہوئے اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ اس کا انتقال تو ہو گیا لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں اور چلا گیا. اس طرح سے جو جانے والے ہیں ان سے باقاعدہ یہ گفتگو بھی ہوتی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اس لیے مرنے پر مرنے کو رونا منع نہیں ہے، البتہ چلا کر رونا، سر کو پیٹنا، یا اپنے سینے پر تھپڑ مارنا، یا چہرہ نوچنا، یا بال نوچنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے بے صبری معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم عملاً یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بڑا ظلم کر دیا، ہمارے فلاں عزیز کو اٹھا کے اللہ نے بڑا ظلم کیا. چنانچہ بعض لوگ یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب فلاں آپ کے بیٹے کی بے وقت موت پر بڑا صدمہ ہوا، جوانی میں کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی بے وقت. بھائی بے وقت کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے وقت کوئی مر سکتا ہے؟ اللہ نے اگر لکھا ہو کہ مرے گا نہیں، کیا کوئی مار سکتا ہے اس کو؟ مار نہیں سکتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رگے اکحل کٹ گئی تھی میدان میں، انہوں نے اس وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دیجیے گا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار حملہ کریں گے اور بھی تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ میں آپ کا بچاؤ کر سکوں، اور میں مجھے اس کا موقع دیجیے، اور اسی طریقے سے بنو قریظہ کا فیصلہ جب تک نہ ہو جائے اور میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے زندہ رکھیے. چنانچہ باوجود اس کے کہ رگے اکھل کٹ گئی، اس کے باوجود وہ زندہ رہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو کیا کہ مسلمان بھی حملہ آور ہوئے، مسلمانوں پر کوئی حملہ آور نہیں ہوا، لیکن بنی قریظہ کا جو فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے کرایا، اور جب انہوں نے فیصلہ کر دیا اس کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہیں کوئی مر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو جوان بچہ مر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی کچھ بھی رات کو سویا ٹھیک ٹھاک، صبح اٹھا تو پتہ چلا اٹھا ہی اٹھ ہی نہیں سکا، ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے. اس لیے بات یہ ہے میرے عزیز ہو کہ بڑا تجر واضح تو مجھے اخرا، جو میں بات اصل کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. بوجھ اٹھائے گا کب، عذاب کب ہوتا ہے؟ جب مرنے والا خود ان رسومات میں شریک ہوتا تھا، اس نے بھی لوگوں کو اپنے گھر والوں کو منع نہیں کیا، تو گویا یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی تربیت یہی تھی. اس کے بچے جو رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، چونکہ باپ نے منع نہیں کیا تھا، تربیت نہیں کی تھی، اس لیے اسی کی تربیت کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس وقت اسے عذاب ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص باپ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیتا ہے کہ دیکھو بیٹا کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، کوئی رسومات نہ کرنا، منع کرتا رہا زندگی میں، اگر اس کے بعد کوئی اس کے باوجود کر رہا ہے اس کا وجہ اس پر نہیں ڈالا جائے گا. یاد رکھیں یہ ہے ولا تجزیر واضح مجرا اخرا. تو بہرحال ایک یہ ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہمیں انقریب جمع کر دیں گے، یعنی دنیا سے اگر جدا ہو بھی جائیں گے تب بھی اللہ تعالی ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں ہم سب کو اللہ تعالی جمع کریں گے. وإلیہ المصیر، اور ہم سب کا ٹھکانہ پھر اللہ ہی کی طرف ہے، وہیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں اس کو بیان کیا ان احکام کو، اور آخر فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جس کو رزق عطا فرماتے ہیں. وهو القوی العزیز، وہ زبردست طاقتوں کا مالک بھی ہے اور قوی بھی ہے اور زبردست طاقتوں کا مالک بھی ہے. یہ ایک آیت ہے سورہ شورا کے تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے. بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جس شخص کے رزق میں تنگی ہو اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور بہت ہی مجرب ہے لیکن پابندی سے پڑھے ہمیشہ. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما کر کشادگی عطا فرما دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا عطا فرما دیتے ہیں. وہ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اسے آخرت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. وہ من کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نوتی ہی منہ، تو ہم اسے دنیا عطا فرما دیتے ہیں. وما لہو بالآخرت من نصیب، لیکن ایسے آدمی کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. بات یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کے نتیجے میں ہم اگر آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آخرت عطا فرما دیں گے اور اچھی آخرت عطا فرمائیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا مل جائے، آخرت چاہے ملے نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں دیں گے، دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ چاہے وہ کافر ہوں خواہشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خواہشیں پوری کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو بظاہر ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی خواہش پوری کر رہے ہیں اور ہماری خواہش پوری نہیں کر رہے. ایک واقعہ بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو غالباً یہودی تھا، جب وہ مرنے لگا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھا لوں، تو مچھلی کہیں اس وقت نظر نہیں آئی قریب قرب و جوار میں، تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے تالاب میں، جو گھر کا تالاب ہے اس میں مچھلی چھوڑ دو جا کے. چنانچہ لوگوں نے جب دیکھا مچھلی تیر رہی ہے پھر رہی ہے تو انہوں نے پکڑ لی اور اس کو کھلا دی، اس کی خواہش پوری ہو گئی. اور ادھر ایک مومن آدمی جو مر رہا تھا اس کی خواہش یہ تھی کہ زیتون کا تیل مجھے مل جائے تو میں وہ کھا لوں، لیکن اس کے گھر میں جو تیل رکھا ہوا تھا وہ شیشی گر گئی اور ٹوٹ گئی، وہ بھی ختم ہو گیا. فرشتوں کے دل میں خیال آیا، پوچھا یا اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ تیرا بندہ جو تجھے راضی کرتا رہا ساری زندگی، اچھے اعمال کرتا رہا، اس کی تیل کی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی باوجود اس کے گھر میں موجود تھا، اور وہ جو تیری نافرمانیاں کرتا رہا اس کے پاس آپ نے مچھلی ڈلوا دی، اس کی خواہش کو پورا کر دیا. فرمایا کہ بھائی تم ہماری حکمتوں کو نہیں جانتے، بات یہ ہے کہ اچھی آخرت اور آخرت اچھا انجام تو اہل ایمان کے لیے ہے. یہ جو یہودی تھا اس نے دنیا میں، لازمی بات ہے یہود نصارہ کفار سارے کام برے نہیں کرتے، وہ کچھ کام اچھے بھی کرتے ہیں، تو ان اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا انہیں. اس نے فرمایا کہ ہم نے اس کے جو بھی اچھے کام تھے اس کا بدلہ دنیا میں دے چکے تھے، البتہ اس کی ایک نیکی باقی تھی، لیکن آخرت میں چونکہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کی خواہش کو پورا کر کے اس ایک نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں دے دیا تاکہ آخرت میں ہمارے ذمے کوئی چیز دینے کو باقی نہ رہے. اور یہ جو ہمارا بندہ تھا تو اس کے ذمے ایک گناہ رہ گیا تھا، ہم نے چاہا کہ اس کی خواہش کو پورا نہ کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اجر و ثواب لکھ دیں، چنانچہ جو اس کی خواہش تھی وہ ہم نے پوری نہیں ہونے دی تاکہ آخرت میں اس کو وہ اجر مل جائے، ایک چیز کی جو کمی تھی وہ پوری ہو جائے. تو یہ حکمت اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں کس کو کیا دینا ہے کس کو نہیں دینا. اور آخر میں سورہ شورا کے فرمایا کہ للہ ملک السماواتی والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، اللہ پیدا بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے مخلوق کو، پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہتا ہے مؤنث دے، جس کو چاہے مذکر دے. یہاں اللہ تعالیٰ نے تین صورتیں ہوتی تھیں، تینوں صورتیں اللہ نے بیان فرما دی کہ مرد و عورت جب آپس میں ملتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا فرماتے ہیں تو یہب لمن یشاء اناثا، ہم جس کو چاہتے ہیں اناث یعنی لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرماتے ہیں. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے عطا فرماتے ہیں. او یزوجہم ذکرانم و اناثا، یا جڑواں یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں عطا فرما دیتے ہیں. ویجعلوا من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں بانچ کر دیتے ہیں، اسے نہ لڑکا دیتے ہیں نہ لڑکی. بعض جاہلوں کے پاس، بعض جاہل پیر ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اب اولاد تو اللہ ہی دینے والے ہیں لیکن ہمارے یہاں کا دعا کرانے میں حرج نہیں، دعا آپ اللہ کے نیک بندوں سے بھی کرائیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد صالح عطا فرما دے، تو اس سے اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر بیٹا دے دے گا یا بیٹی دے دے گا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، البتہ بزرگان دین سے ہم دعا کرا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرما دے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. ایک جاہل پیر کے پاس ایک عورت گئی اور اس نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا نہیں ہوتا، تو اس نے ایک جملہ کہہ دیا، کیونکہ وہ لوگ بھی بڑے فلسفی منطقی ہوتے ہیں، اس نے کہا بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ بیٹی. اب اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا بیٹا نہ بیٹی، نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی. اور اگر اس کے کہنے کے باوجود بھی بیٹا ہو گیا تو اس نے، بھائی تم نے تو کہا تھا بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہوگا اور ہو گیا، تو وہ کہے گا میں نے کہا تھا بیٹا نہ بیٹی، یعنی بیٹا ہوگا بیٹی نہیں، اور اگر ہو گیا بیٹا تو کہے گا بیٹا نہ بیٹی. تو اس نا کا استعمال کھینچ کر اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. بہرحال اصل یہ کہ ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا چاہیے، اولاد کو دینے والا، رزق دینے والا، کشائش دینے والا، رزق کی فراوانی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، البتہ اس کے لیے دنیاوی اسباب آپ اور ہم اختیار کرتے ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. رزق حلال طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، جو محنت کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور جو بھی اسباب اختیار کر سکتے ہیں جائز حدود میں رہتے ہوئے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہے، آپ جب سبب اختیار کریں گے انہیں بھی انتہا تک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پہنچانے والی. بہرحال اس کو یہاں پر بیان فرمایا اور آگے فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہو، یعنی اس طریقے سے کہ بے حجاب ہو کے. اگر اللہ نے کلام کیا ہے تو الا وحیا، کلام کیا یا تو وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے پسے پردہ، او یرسل رسولا، یا کسی رسول کے ذریعے، قاصد کے ذریعے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے جو کلام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ اللہ کی آواز سنائی دی. اللہ تعالیٰ نے شرف کلامی کا شرف بخشا تھا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی، ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا، تو نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے. چنانچہ فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھائیں گے 70,000 پردوں میں سے، اگر وہ برداشت کر لے گا تو ہم تمہیں بھی دکھا دیں گے. لیکن جب معمولی پردہ دکھایا، جلوہ دکھایا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا جمال کسی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. دنیا میں ہم اپنی آنکھیں اس قابل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر ہماری آنکھیں ایسی بنا دے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکتا ہوں. خواب میں کوئی دیکھ لے تو لازم بات ہے کہ وہ دیکھنا خواب کا ہی ہے، حقیقت میں دیکھنا اور بات ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جب آخرت میں انسان جنت میں پہنچے گا تو جہاں ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہاں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے دیدار عطا فرمائیں گے. اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا دیدار آخرت میں کرا دیں اور ہمیں اس سے محروم نہ فرمائیں. اس لیے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیوں بھائی تم راضی ہو؟ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ کیا تم راضی ہو؟ کیا میں نے تمہیں سب نعمتیں دے دی؟ تو وہ کہیں گے، یا اللہ آپ نے جنت عطا فرما دی، ساری نعمتیں عطا فرما دی، اب ہمیں اور کوئی نعمت نہیں چاہیے، ساری نعمتیں آپ نے عطا فرما دی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی ایک نعمت رہ گئی ہے، میں وہ تمہیں عطا کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. تو اس دیوار وہ ایسی لذیذ ترین نعمت ہوگی ہے کہ نہ جانے ہزاروں سال اس دیدار خداوندی میں گزر جائیں گے، آنکھیں سیراب نہیں ہوں گی اور پتہ نہیں چل سکے گا کتنے ہزار سال اسی میں گزر جائیں گے. تو یہ نعمت ایسی ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے. تو بہرحال دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جو اس کی رضا کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے. یہ کچھ ہدایات ہیں بھائی معتکفین کے لیے بھی، چونکہ اس وقت سب تو موجود بھی ہیں اور یقیناً آج پہلی رات ہے، شب قدر کی رات بھی ہے. اس لیے تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، اور شب قدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور خاص طور پر معتکفین آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے آپ کو چنا. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے نہیں چنا بلکہ اللہ نے چنا ہے ہمیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو اپنے گھر میں نہ بلاتے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اس پر دو رکعت شکرانے کی بھی ادا کیجئے کہ اللہ آپ نے اپنے گھر پر آنے کی توفیق دے دی، رہنے کی توفیق دے دی. گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو لا کر اللہ کے گھر پر ڈال دیا کہ اللہ بس ہم نے تو اپنے آپ کو آپ پر ڈال دیا ہے، آپ جب تک ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں. تو اس لیے ایک تو یہ آدمی نیت کر لے کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اعتکاف کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو حدود مسجد ہیں اس کا خیال رکھیں. جہاں مسجد کی صفیں بنی ہوئی ہیں، یہ سیاہ رنگ کی جو ہیں، یہ مسجد کی حدود ہیں. جہاں یہ بنی ہوئی نہیں ہے وہ حدود نہیں ہے، یاد رکھیے. البتہ آگے کا جو حصہ ہے، جو ابھی مسجد میں شامل ہوا ہے، دروازے کے بعد سے جو اگلا حصہ ہے، یہ چونکہ بعد میں شامل کیا گیا ہے اور یہاں کی نیت غالباً ابھی جو متولی حضرات ہیں انہوں نے نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد وہ آئے نہیں ہیں اس کے بننے کے بعد. تو جب آئیں گے تو نیت ہوگی، اس لیے اس کا خیال کیجئے. آگے جو مسجد یہ الٹی یہ سمجھ لیجئے جی، ہاں وہاں نیلی پٹی تو خیر ہر جگہ بہت سی جگہوں پر ہے. اگلے حصے میں جو نیلی پٹی لگی ہوئی اس کے بعد جو جگہ ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہے، اس لیے وہاں جانے میں احتیاط فرمائیں. اتنی بڑی مسجد ہے، ضروری نہیں ہے کونے کھدروں میں جانے کی. اس لیے آپ کو اتنی بڑی جگہ ملی ہے، مسجد کے صحن میں رہیے، مسجد کے اندر رہیے، الحمدللہ اتنی بڑی جگہ ہے. بہرحال چند چیزیں جو ہیں وہ انتظامیہ کی طرف سے ہیں، اس کو بغور سن لیجئے اور اس کی پابندی بھی کیجئے. ایک تو یہ کہ ہر معتکف کو رات کو اپنی جگہ پر سوئے، ادھر ادھر نہ سوئیں. اصل میں اوپر سے ہدایات بھی ملی ہیں حکومت کی طرف سے بھی کہ چونکہ حالات جس طرح کے ہیں آپ جانتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں جن کے نام لسٹ میں موجود ہیں، وہ لسٹیں نہ صرف یہاں پر ہیں ہمارے پاس بلکہ وہ تھانے میں بھی ہیں اور ان کی کاپیاں وہاں بھی پہنچی ہوئی ہیں. وہ لوگ بھی واچ کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا خیال فرمائیں کہ ہر معتکف صرف اپنی جگہ پر سوئے، ادھر ادھر جا کر سونے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے غیر معتکف خیمے میں رات گزارنا چاہے تو اس کو منع کر دیں، کوئی بھی غیر آدمی ہو. دیکھیے یہ سب کی جو ہے وہ سیکورٹی کے لیے ہے، تحفظ کے لیے ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا آدمی جو اجنبی ہے، اگر وہ ہو تو انتظامیہ کو اس سے آگاہ کرے، مجھے بتا دے، عثمان صاحب آتے رہتے ہیں ان کو بتا دیں، تو انشاءاللہ تاکہ پھر اس کا سدے باب کیا جائے. اسی طریقے سے گیٹ نمبر دو یہ یاسر کے سامنے والا جو گیٹ ہے، اصل میں گیٹ یہ والا بھی بند ہو جائے گا ابھی، اور یہ گیٹ بھی بند ہو جائے گا. صرف سامنے کا جو گیٹ ہے یاسر گیٹ والا، مغربی گیٹ قبلے کی طرف جو ہے، یہ کھلا رہے گا. اور رات کو 12-12:30 بجے تک یہ بھی بند ہو جائے گا. یہ لکھا تو یہاں 12 بجے ہے, 12:30 میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ایک دو دن میں نماز 9:15 بجے ہو جائے گی, تو پھر 11:15-11:30 تو یہیں بچ جائیں گے, تو اس لیے 12 نہیں تو 12:30 بہرحال وہ بھی بند ہو جائے گا. اس لیے جو حضرات کھانا وغیرہ لے کر آتے ہیں متقفین کے لیے, اول تو انہیں چاہیے کہ اگر چاہیں تو تراوی سے پہلے پہنچا دے کھانا, یا تراوی جب ہو رہی ہو تو تراوی کے دوران یا تراوی کے فوراً بعد کھانا پہنچا دیں, اور 12-12:30 بجے تک ان کو جو آئے ہوئے ہیں انہیں بھی کہہ دیں کہ آپ رخصت ہو جائیں, یہاں سے چلے جائیں. وہ گیٹ بند کر دیا جائے گا, اس لیے آنے والوں کے لیے تو ہرگز نہیں کھولا جائے گا, اور جو باہر جانے والے ہیں ان کو بھی 12-12:30 تک بہرحال یہاں سے جانا ہوگا, یا صرف معتکفین حضرات رہیں گے. ملاقاتی حضرات کو 12 بجے سے پہلے رخصت کر دیں, میں بتا چکا. شہری کے لیے 3:30 بجے مغربی گیٹ کھولا جائے گا, یہی والا. اصل میں ادھر سے آنے والے بھی ادھر پہنچ سکتے ہیں اور ادھر سے آنے والے بھی ادھر پہنچ سکتے ہیں, ورنہ اگر یہ والا کھولیں یا وہ کھولیں تو اس میں بہت لمبا چکر پڑ جائے گا. اگر کوئی ادھر سے آ رہا ہے تو بیچارے کو پورا گھوم کے آنا پڑے گا, ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر سے گھوم کے جانا پڑے گا. اس لیے یہی گیٹ ایسا ہے کہ اس گیٹ کو کھولنا ہوگا, اور یہ گیٹ انشاءاللہ 3:30 بجے کھل جائے گا آپ کے لیے. غیر متعلق افراد پر بہرحال نظر رکھیں. معتکفین کے لیے غسل خانے الگ سے بنائے گئے ہیں, یہ 4 غسل خانے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اضافی سہولت ہے, یہ مسجد کی حدود میں ہے, یعنی یہ آپ کسی وقت بھی نہا سکتے ہیں, لیکن چونکہ اس کے لیے پریشانی ہے کہ وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں تو لوگ داخل ہو جاتے ہیں غیر متکفین, اس لیے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوقات ہیں باقاعدہ, ان اوقات میں کوئی نہانا چاہے تو وہ چابیاں کچھ لوگوں کو دے دی جائیں گی, ان سے چابی لے کر نہا لیں. اگر کوئی نہانا چاہتا ہے گرمی کی وجہ سے بھی نہانا چاہتا ہے, پہلے گرمی کی وجہ سے نہانا منع کرتے تھے کیونکہ اس کے لیے حدود مسجد سے باہر جانا پڑتا تھا, اب یہ چونکہ حدود مسجد میں ہے, حدود مسجد میں نہایا جا سکتا ہے بشرطے کہ پانی مسجد میں نہ گرے, تو الحمدللہ اس کا انتظام ایسا کیا گیا ہے کہ پانی مسجد سے باہر گرے گا, مسجد میں کوئی قطرہ بھی پانی کا نہیں گرے گا. اس لیے جو ہے بہت ہی اچھے انتظام کے ساتھ یہ الحمدللہ لگائے گئے ہیں آپ کی سہولت کے لیے, اور اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ ان حضرات نے دیا ہے 11:00 سے 1:00 تک اور 3:00 سے 5:00 تک, گویا دن میں 4 گھنٹے یہ کھلے گا, تو اس لیے اگر آپ چاہیں گے تو 2-2 گھنٹے میں وہاں پر نہا لیں, لیکن بعض لوگ جا کے نہا کے 1 گھنٹے بعد آئیں گے تو پھر دوسرا آدمی تو محروم ہی ہو جائے گا, اس لیے بس ضرورتاً اپنا یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی اگر کوئی نہانا چاہے تو جلدی سے نہا کے واپس آ جائے جو ضرورت ہے, لیکن یہ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھس گئے تو پھر بیچارہ دوسرا انتظار ہی کرتا رہتا ہے, تو ایسا نہ کرے, یہ ہمیشہ سوچتے رہے کہ پیچھے بھی کوئی شخص موجود ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے کوئی. اسی طریقے سے خادمین مسجد جو ہیں یقیناً یہ دیکھیے انتظامیہ کے پابند ہیں, انہیں بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں تو وہی کرتے ہیں, اس لیے اگر کوئی معاملہ ایسا ہو کہ آپ انہیں کچھ کہنا چاہیں تو بذات خود انہیں کچھ مت کہیے, آپ کو کوئی شکایت ہے تو انتظامیہ سے کہیں, وہ آپ کی شکایت کو دور کریں گے. خادم اگر کام نہ کرنا چاہیں گے وہ آپ ان سے مت الجھیے نہ ان سے بحث کیجیے. کوئی بھی شکایت ہو تو عثمان غنی صاحب جو دفتر میں ہوتے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً ہر نماز میں ہی موجود ہوتے ہیں آتے ہیں, اور میرے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو میں آگے پہنچا دوں گا, اور جیسے حالات ہیں بھائی اس کے پیش نظر انتظامی ہستعاون فرمائیں, یہ سب جو قائد قانون بنائے جاتے ہیں وہ آپ کی سہولت ہی کے پیش نظر ہوتے ہیں, تاکہ ہم اور آپ سہولت کے ساتھ زندگی آسان بنا کر گزار سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاملات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آج کی رات جو شب قدر کی رات ہے, اے اللہ آپ کے علم میں اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہے تو ہمیں عطا فرما دیجئے, اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے ایک دوست ہیں بھائی خالد صاحب اور آصف صاحب, ان کے والد کا آج عصر میں انتقال ہو گیا, اور اسی طریقے سے ابھی عشاء سے پہلے ایک جنازہ آیا تھا جناب سید دستگیر صاحب کا, ان کا بھی انتقال آج ہوا, ان دونوں کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں اور ان کے پسماندہ کان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, والدین, جو بھی اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔